نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى وقال عز وجل كما ورد في اخر سوره التين فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين وقال عز وجل ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انہوں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل شروع میں جو چار وحیے آئی ہیں قرآن مجید میں ان آیات کے ساتھ کچھ اور آیات جو بعد میں شامل ہوئی ہیں ان کو شامل کر کے سورتوں کی شکل دی گئی ہے. یہ سورتیں چار ہیں. سورت العلق جس میں صرف پہلی پانچ آیات جو ہے وہ پہلی وحی ہے. پھر سورت القلم یا سورت النون اس کی ابتدائی سات آیات وہ ہے نمبر دوسری وحی. پھر سورت المزمل اس کی سات آیات وہ تیسری وحی ہے. پھر سورہ مدثر اس کی بھی سات آیات چوتھی وحی ہے. پانچویں وحی سورہ فاتحہ ہے جو مکمل سورت کی حیثیت سے نازل ہوئی. وہ پہلی سورت ہے جو مکمل ایک ہی وقت میں نازل ہوئی. پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان چاروں سورتوں کا تو مطالعہ جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ اس سے بہت سی حکمت اور بہت سا قرآن مجید کے اندر جو چھپے ہوئے نکات ہیں وہ واضح ہوتے ہیں. ان میں سے ہر سورت جو ہے تین حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ تو میں بتا چکا حضور سے خصوصی خطاب. بعد کی سورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سے خطاب ہوتا ہے سورت کے آخری میں جاتا ہے. یہ چار سورتیں وہ ہیں کہ جن میں خطاب جو ہے شروع میں وہ ذاتی سطح پر ہے حضور کے ساتھ. اس کے بعد نمبر دو اس کا مضمون ہے آخرت اور قیامت کے تصور کا ارتقاء ہے. اس لیے کہ ایمانیات کے ضمن میں جان لیجیے کہ اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ. تین ایمانیات میں نے بارہا بیان کیے. پہلا ایمان باللہ یا توحید. نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے فکری اعتبار سے اہم ترین ایمان یہ ہے بلکہ اصل ایمان یہی ہے. کہیں کہیں قرآن میں صرف اس کا ذکر ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. نہ ایمان بالآخرہ ہے نہ ایمان بالرسالت. تو اہم ترین نظری فکری فلسفیانہ حکیمانہ انداز میں اہم ترین ایمان ایمان باللہ یعنی توحید. قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت. اگر کوئی رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. چاہے وہ موحد ہو بہت عمدہ اخلاق رکھتا ہو خادم خلق ہو سب کچھ ہو اس میں رسول کو نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان میں مثال ہے. عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان، اہم ترین ایمان، اہم ترین ایمان، ایمان بالآخرہ. اور وہ کیا ہے؟ بعد سے بعد الموت، ریزریکشن. ایک وقت آئے گا کہ تمام نوع انسانی قبروں سے اٹھائی جائے گی، قبر کہہ لیجیے جہاں جہاں بھی ان کا وجود ہوگا، اور پھر ان کا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا ان کے اعمال کا. دنیا کی زندگی دی گئی تھی وہ دار الامتحان تھا، اس امتحان کا نتیجہ ڈکلیئر ہوگا، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. ناکام جہنم میں جائیں گے، کامیاب جنت میں جائیں گے. انسان کو عملی اعتبار سے سیدھا رکھنے والی شے یہ، اگر یہ رہے مجھے جواب دینا ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، وہاں کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آ سکے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آ سکے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھاگے گا انسان بیٹے سے بھی، بھائی سے بھی، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، ماں سے بھی. انسان یہ چاہے گا کہ پوری انسانیت کو جھونک دو جہنم میں، مجھے بچا. اس ایمان پر جتنا انسان کا یقین پختہ ہوگا، عمل درست رہے گا. محاسبہ، محاسبہ ہونا ہے، جواب دہی ہونی ہے، بدلہ ہونا ہے، مجازات، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا. ان چاروں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ارتقا ہوا ہے ایمان بالآخرہ بہت عمدگی کے ساتھ. اب سورۃ العلق کا جو دوسرا حصہ ہے اسے میں شروع کر رہا ہوں. کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، طغیانی پر، سرکشی پر. انسان جو ہے ظلم پر، تعدی پر، اخلاق باختگی پر، آوارگی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے سب؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ التین کے ضمن میں کہ حساس انسان اور ذہین انسان، اور جس کی اپنی طبیعت جو ہے فطرت وہ صحت پر قائم ہو، وہ جب دیکھتا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان دھوکہ دیتا ہے، انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، انسان ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں، انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، کیا ہو گیا؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جدید سائیکالوجی میں جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ انسان کا بڑا گھٹیا تصور پیش کرتے ہیں، بڑا گھٹیا، بڑا گھٹیا. فرائیڈ کیا کہتا ہے؟ انسان نرا شہوت ہی شہوت ہے، شہوت ہی شہوت ہے. کچھ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے، وہ بھی شہوت کی وجہ سے دیکھ رہی. اور یہ ہمارے اس دور کے مفکرین اعظم ہیں، فرائیڈ، بابائے نفسیات جدیدہ. کوئی باپ اپنی بیٹی کو اگر محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یہ بھی سیکس ہے، یعنی پر کمپلیکس. کسی نے قرار دیا کہ انسان بس ہم بے تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ہے بس انسان. کوئی شخص اپنی شاعری کے ذریعے تفوق حاصل کر رہا ہے، شہرت حاصل کر رہا ہے، لوگوں کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، کوئی اپنی طاقت کے بل کے اوپر کھڑا ہے، کوئی اپنی دولت کے بل پر کھڑا ہے. یہ سارے کام کیوں کر رہا ہے؟ کیوں دولت کمانا چاہتا ہے؟ ارے حساب کتاب سے دیکھو تو اتنا کچھ تمہارے پاس ہے کہ دس نسلیں کھا لے پھر بھی تم لگے ہوئے ہو، اللہ کے متقاس ہو. کیوں؟ انسان کی بھوک تو ختم ہی نہیں ہوتی، ختم ہی نہیں ہوتی. الحاکم التکاثر التاثر، تم المقام قبروں تک پہنچ جاتے ہو، قبر میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہو، لیکن حل بالمزید دولت اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، اس سے چھٹکارا نہیں تھا. تو حب تفوق ہے انسان. یا کسی نے کہا کہ انسان صرف اپنے جو خصائص اسے وراثت میں ملتے ہیں، آج ہم کہیں گے جینز جو آتی ہے، باپ کی جینز ہیں، ماں کی جینز ہیں، آگے ان جینز کے اپنے اپنے اوصاف ہیں، خصائص ہیں، پھر وہ جس ماحول میں رہتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو اس کی شخصیت کو بناتی ہیں. ہی ڈزنٹ ہیو اینی فری ول، کوئی اس کا آزاد ارادہ نہیں ہے، کوئی ارادہ ہے ہی نہیں. ہی از اے پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرز اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز، بس وہاں سے ملا اور ماحول سے ملا، ان دونوں سے جو شخصیت وجود میں آئے گی بس وہی ہے. بیہیویئرزم اس کا نام ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان کے نچلی سطح پر. وہ سافلین، انہوں نے مشاہدہ کیا ہی سافلین کا ہے، اسفل سافلین. جو انسان کو عظمت ملتی ہے وہ روح سے ملتی ہے، اسے جانتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ماورا المادہ ہے، مادے سے ماورا ہے، اور سائنس مادے سے آگے جا ہی نہیں سکتی، اس کے تو اپنے لمٹس ہیں. تو جو ماورا المادہ ہے اسے ماورا الطبیعت بھی ہم کہہ دیتے، میٹا فزیکل، اس لیے کہ فزکس جو ہے وہ تو صرف مادے سے بحث کر سکتی ہے. اور یہ اصل میں اب اس کا علاج، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سوچ بچار یقیناً حضور کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ وہی کے آنے سے پہلے کئی کئی دن جا کر غار حرا میں قیام فرماتے تھے، یا تحدث ہوتی اس میں عبادت کرتے تھے. اچھا وہ عبادت کیا تھی؟ آپ اگر یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودیوں کی سی عبادت کرتے، اگر آپ عیسائیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو عیسائیوں کی سی عبادت کرتے. آپ کو تو اللہ نے پیدا کیا مشرکین میں، اس سے تو آپ کی فطرت جو ہے اس سرے سے کوئی مناسبت رکھتی نہیں تھی، فطرت ناممکن ہے، تو کون سی عبادت ہے؟ تو شارحی نے حدیث میں وقتارا انداز اختیار کیا ہے، کان صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار کہ کیا ہے کیوں ہے، اس پستی سے نکلنے کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں، کیا انسان میری پستی ہی پستی ہے، پستی ہی پستی ہے، پستی ہی پستی ہے. اس لیے سورۃ التین میں نے آپ کو بتایا تھا چار قسمیں کھائی گئی، مراد کیا ہے؟ چار شخصیت ہے انسان. دیکھو ہمارے بندے نوح کو، اس کے صبر ثبات اندازہ کرو، صبر و ثبات کا کوہ ہمالیہ 950 برس اندازہ دیتا رہا، حالانکہ اس کے ساتھ تھا تبسکر تھا، مذاق تھا. پھر زہد دیکھنا ہو، دیکھو ہمارے بندے عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام، زہد کا، روحانیت کا پیکر، چلتا پھرتا فرشتہ زمین پر دیکھنا ہو تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں ایک وقت میں سے، یہ ہم آسم ہیں، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیزس آف نازرت. پھر ایک کردار، ایک مسلسل جد و جہد، ایک مسلسل تصادم، ایک مسلسل کشاکش، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو دیکھو ہمارے بندے موسیٰ کو کیسے فرعون سے ٹکرایا ہے اور کتنے مراحل سے گزر کر اپنی قوم کو وہاں سے آزاد کرا کے نکال کے لے گیا ہے. یہ گھٹیا انسان کا کام ہے. اور سب سے بڑھ کر دیکھو ہمارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کا کردار دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، انسان گھٹیا نہیں ہے، اپنی اصل سرشت کے اعتبار سے وہ تو سب سے اونچا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل، ہاں پھر ہم نے اسے گرا دیا ہے نیچے، سب سے نیچے. اس کا جو حیوانی وجود ہے وہ سب سے کمزور ہے، سب سے نیچے ہے، وہ فرشتوں سے بھی فروتر ہے اور جنات سے بھی فروتر. اچھا اب اس پر جو دو آخری آیتیں تھیں اس میں اس بات نہیں ہو سکی تھی، اگر تم یہ مان لیتے ہو کہ انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، بہت اونچے بھی ہیں بہت پست بھی ہیں، فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو پھر جزا و سزا کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کیا اچھوں کو جزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا بروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ تمہاری اپنی کیا کہتی ہے؟ فطرت کیا کہتی ہے؟ اور اس میں حوالہ کیا دیا؟ حکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم اللہ ہے، وہی حکومت چل سکتی ہے جو مجرموں کو سزا نہ دے، جو غداروں کا قلعہ کمانا کرے، چلے گی؟ کوئی حکومت چل سکتی ہے جو اپنے وفاداروں کو جزا نہ دے، انہیں خلعتیں نہ دے، جو خادمان خلق ہیں ان کی قدر نہ کرے؟ کیا کوئی حکومت چلے گی؟ جب تمہاری چھوٹی سی حکومت نہیں چلتی اس کے بغیر، تو تم سمجھتے اس پوری کائنات کی حکومت جو ہے جزا و سزا کے بغیر چل رہی ہے؟ ہاؤ کم، کیسے یہ خیال کر سکتے؟ ہماری تقسیموں کے بعد و بالدین علیہ اللہ حاکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اور کسی حاکم کے تصور کر سکتے ہو تم جو مجرموں کو سزا نہ دے، باغیوں کا قلعہ کمانا کرے، جو ڈاکوؤں کا قلعہ کمانا کرے، اور جو خادمان خلق ہوں، یا جنہوں نے علم کی بڑی خدمت کی ہو، یا جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارا ہو، تزکیہ کیا ہو، ان کا خود زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا ہو، تو اس کو کوئی جزا نہیں ملنی چاہیے؟ اور تم دیکھتے ہو اس دنیا میں تو جزا نہیں ملتی ہے، اور ملتی بھی ہے تو بڑی محدود سی. فرض کیجئے ایک بوڑھا آدمی جو ہے ایک جوان شخص کو قتل کر دیتا ہے، آج کل کیا مشکل ہے، ایک انگلی کا اشارہ ہی چاہیے. اب اس نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی، سوچیے. پہلے تو یہ کہ اس پر مقدمہ ثابت ہو، اس پر گواہ آ جائیں، اس پر وکیلوں کی فیسیں جو ہیں وہ گواہوں کی اجرا کر کے بٹھا نہ دیں، پھر یہ کہ جج خرید نہ لیا جائے، یہ سارے مرحلوں سے گزر جائیں گے تو سزا دے دیں گے. کیا دیں گے؟ پھانسی دے دیں گے. بس کیا جو جرم اس نے کیا تھا اس کے برابر سزا مل گئی اسے؟ یہ تو کھا پی بیٹھا تھا، زندگی گزار بیٹھا تھا، بڑھاپے میں تھا، اس نے جوان کو مارا جس کی زندگی ابھی وہ تو اس ابتدائی طور پہ تھی. اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، اس کے کوئی معصوم بچے جو ہے یتیم ہوئے ہیں، جو ڈیمیج اس نے کیا ہے اس کے متناسب بدلہ دیا جا سکتا نہیں ہے. اور دوسرے اس کے برعکس جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی خدمت خلق میں، لوگوں کی ہدایت پر، کیا محمد کو کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا حاصل کیا آپ نے زندگی سے؟ یہ تو سبھی مانیں گے ذہین ترین انسان، قابل ترین انسان. آپ منٹگومری وارڈ کی کتاب پڑھ لیجئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا؟ وہاں تو آخری وقت تک فاقوں کا معاملہ تھا، ایک حجرہ جس میں اگر ساتھ ہی اہلیہ بھی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکے. حضور کھڑے ہوتے تھے، پھر جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو حضرت عائشہ کی ٹانگیں اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے تو سجدے کی جگہ بنتی تھی. یہ دنیا سے لیا ہوں تو ایک ابدی زندگی ہونی چاہیے جس میں پورا پورا بھرپور سلا ملتا ہے. اچھا دیکھیے، اسی صورت کے آخر کے ساتھ جڑی جاتی ہے صورت، ارایت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے غور کیا اس شخص پر جس نے جزا و سزا کا انکار کیا؟ دیکھ لو، وہی ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ کردار کتنا پست ہو گیا. آخر کا انکار کرو گے کردار پست ہو جائے گا. بڑا یہود والا کام مسکین، جو بھوکے کو کھانا کھلانا خود تو درکنار، کسی اور کو بھی نہیں کہنے کو تیار. اور اسی طرح بظاہر مذہبی آدمی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اپنی نماز سے غافل ہے, وہ نماز میں بھی حساب کتاب کر رہا ہے, اپنے کاروبار کا جوڑ رہا ہے. اس لیے کہ جزا و سزا کا یقین اس کے دل میں نہیں ہے. یہ سب رسمیں ہیں, ریچولس ہیں. علامہ اقبال تو بہت دور چلے گئے اس میں کہنے میں, عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شر و دین مجھ کا دہی تصورات. اور ایک اور شعر میں تو ایک اور انتہا کو پہنچ گئے, وہ میں ان کی اس نظم کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ کی نظم ہے. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں, بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. اہل حرم نے بھی بت بنا رکھے ہیں, اہل حرم نے بھی سومناتھ بنا رکھے. جیسے کوئی غزنوی آیا تھا جس نے سومناتھ کے بت توڑے تھے, تو ہے کہ جو اہل حرم کے سومناتھ کو توڑ سکے. یہ ہمارے ریچوس جو ہے یہ ہمارے معبود بن جاتے ہیں بس. بہرحال ارائت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. روح صلات نہیں ہے ان کے پاس, دس میں صلات ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی ہے. اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. الذین هم یراؤون, یہ عبادتیں بھی کرتے تو دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے. اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کی عبادت ریاکاری پر ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون, ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون المعروف, اور اخلاق میں اتنی پستی میں چلے گئے ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی پڑوسن سے عورت آ گئی ہے کہ بھائی آگ لگا, میں دو چار انگارے آپ کے چولہے سے لے جاؤں تو اپنی آگ لے لوں گی. ہاں استعمال. بہرحال یہاں کیا بتایا گیا اس سورہ مبارکہ میں, کلا ان الانسان لیطغی, انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے, تمرد لوگوں پر ظلم جبر استحصال ریپریشن آپریشن, کسان کے خون پسینے کی کمائی پر ایش کر رہا ہے جاگیردار, مزدوروں کی نگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے شراب تشہیر کر کے اس کو سرمایہ دار پی رہا ہے شام کو, خواجہ آج خون رگے مزدور سازد لال ناب, از جفائے دے خدایا کس سے دے پانا خراب, انقلاب 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 برپا کر. اب یہ جو ہوا کیوں ہو جاتا ہے, اس کی تشخیص کیا ہے؟ ارآہ استغنا, وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. ایک بہت اہم نقطہ سمجھ لیجئے, دس فزیکل یونیورس از کمپلیٹ ایز فار ایز دی فزیکل لاز آر کنسرنڈ. جو طبیعی قوانین ہیں ان کے اعتبار سے یہ کائنات مکمل ہے. آپ سنکھیا کھائیں گے مریں گے, چاہے اس کے بعد آپ پچھتا رہے ہو پچھتا رہے سکتے نہیں ہوگا. دین میں اخلاق میں آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے توبہ کریں گے آپ بچ جائیں گے. فزیکل لاز میں یہ نہیں ہوگا, فزیکل لاس کے اندر تو نتیجہ نکل کر رہے گا, اخلاقی آواز میں نتیجہ نہیں نکلتا. میں نے جھوٹ بولا, میری زبان پر چھالا بھی نہیں نکلا, پھر بولے گا اور جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو گیا مجھے، بڑھتا چلا جائے گا. میں نے یتیم کا مال سارا ہڑپ کر دیا، مجھے تو کوئی معدے کا کینسر ہوا نہ آنتڑیوں کا کینسر ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اگر پکڑ ہو جائے ایک کی تو سب کو آنکھ جو ہے سبق مل جائے. اس لیے تو دنیا میں جو ہم نے نظام بنایا، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ یہ کہ مجرموں کو پکڑ کر سخت ترین سزا دو، ایگزمپلری پنشمنٹ، کہ سب کاٹ جائے. چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، کب کبھی گالی ہو جائے گی، پھر چوری کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کرے گا. زانی کو سنسار کیا گیا ہے، کیا ہوگا؟ زنا رہ جائے گا معاشرے میں. اسلام کا یہی فلسفہ ہے، پنشمنٹ، جس کو یہ کہہ دیتے وحشیانہ. ہاں سخت ہے واقعی، تم کوئی شک نہیں ہے، بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت پنشمنٹ ہے اسلام. اس کے بغیر ڈیڈیکیشن کرائم کا ممکن ہی نہیں ہے. تعلیم تربیت اس کے اعتبار سے امریکہ سے اوپر تو کوئی قوم نہیں جائے گی. یہ بہت ہینس کرائم، ہینس کرائم جو ہے انتہائی گھناؤنا جرم رہا ہوتا. ابھی ایک فوجی نے جو ہے کتنے مارے ہیں، 16 مارے ہیں اور 30 زخمی کیے ایک آدمی نے. جو عراق کی جنگ میں جو فوجی رہے ان کے، ان کے تو بہت سو کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، وہ مریض بن چکے ہیں. جو آئے ہیں واپس تو وہ دماغی مریض ہیں، دماغی مریض کا وہاں پہ سینٹر میں علاج ہو رہا تھا اس کا، جو وہاں کا ویٹرن تھا، جو کہ عراق کے جنگ کے اندر کام کر کے آیا تھا. لیکن ان کی دماغی جو ہے کیفیت یہ ہوئی کہ اس نے فائرنگ کی ہے، 16 آدمی باقی ہوئی. یہ تو شاید آج ہی کی خبر ہے، اور 30-31 زخمی کر دی. آپ سنتے ہیں ایک شخص لڑکیوں کو ریپ کر کے اسے اپنے گھر کے تہخانوں میں ڈالتا رہا، دونوں 30-35-40 لڑکیاں مانی. یہ سارے آپ پڑھتے ہیں اخبارات کے اندر. تو کوئی تعلیم، کوئی تربیت جرم ختم نہیں کر سکتی. جرم ختم ہوگا یا تو اس یقین سے، ان الی ربک الرجعا، یا تو یہ کہ یہ سخت سزائیں جرم کم کرے گی، یا یہ یقین کہ چاہے مجھے دنیا میں سزا نہیں ملی آخرت میں بھی کر رہے گی. میں نے دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیا، میں نے ججوں کو خرید لیا، میں نے 5-5 لاکھ ایک ایک پیشی کے وکیلوں کو دے لیے، انہوں نے اڑنگے لگا کر اور جرا کر کے گواہوں کو جو ہے بٹھا دیا. یہ سارا کام کر کے بچ گیا میں. ارے بچے کہاں ہو؟ ابھی تو دنیا آخری باقی ہے، حساب کتاب تو وہاں ہونا ہے. یہ یقین اگر انکلکیٹ ہو جائے کہ ریزریکشن ہے، باسے بادل موت ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، تب انسان سیدھا رہے گا. یہ ہے گویا کہ ایمان بالآخرت کا فلسفہ. اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑا مغربی یورپین فلاسفر ہے کانٹ. کانٹ نے ایک کتاب لکھی اور اس کا تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں، اس لیے کہ اس وقت تک ابھی یورپ جتنا آج بے دین ہے اتنا بے دین نہیں تھا، عیسائیت کا وہاں چرچا تھا. امریکہ میں آج بھی ہے، امریکہ اتنا بے دین نہیں ہے جتنا بے دین کے یورپ. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو کتاب لکھی اے کریٹیک آف پیور ریزن، عقل خالص کا جائزہ، پیور ریزن. اس نے ثابت کر دیا استدلال سے کہ خدا کے وجود کو کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکتی. جو دلیلیں دی گئی ہیں منطقی سب کاٹ دی اس نے. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ان الحدید بالحدید یفلح ہو، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو منطق سے خدا کو ثابت کرنا چاہتے تو یہ منطق کی دلیل سے میں تمہاری دلیل توڑتا ہوں. اور یہ حقیقت ہے، کوئی منطقی دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا، کوئی سائنٹیفک ثابت نہیں کر سکتے، سائنس تو ہے ہی ماورا ہو، سائنس کا تو فیلڈ ہی نہیں، وہ کیا ثابت کرے گی منطق؟ اس کتاب سے بڑا شور مچ گیا. جیسے ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال نے جب شکوہ نظم لکھی تھی تو بڑا شور مچ گیا تھا، یہ کیا کیا، اتنی گستاخی، اللہ کے جناب کا اتنی بے باکی، اتنی گستاخی، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، یہ انداز اللہ کے ساتھ. اس کے بعد جب جواب شکوہ لکھی ہے تو پھر وہ رقم خون نمل ہو گیا. نہیں یہ تمہید تھی، اصل بات تو وہ کہنے تھی کہ اللہ نے پھر جواب کیا دیا. وہ علامہ کی بہت ماسٹر پیس نظموں میں سے ہے اور یہ آسان بھی ہے. ہمارے بدقسمتی ہے کہ اب ختم ہو گیا نا، اب تو اب نئے نصاب میں تو علامہ اقبال کا ذکر ہی نہیں ہے. نوجوانوں کو کیا پتہ چلے گا. بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کانٹ کے بارے میں. کانٹ نے ثابت کیا کہ اللہ کے خدا کے وجود کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. جتنی منطق سے دلیلیں آج تک دی گئی ہیں علم کلام میں، ان سب کو اس نے کاٹ کے پھینک دیا. پھر دوسری کتاب لکھی کچھ عرصے کے بعد، اے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، ایک تھا پیور ریزن، کریٹیک آف پیور ریزن، عقل خالص، ایک ہے عقل عملی، پریکٹیکل ریزن. اس میں اس نے ثابت کیا اگر خدا کو نہیں مانو گے کوئی موریلٹی ممکن نہیں ہے، اخلاقیات کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. یعنی خدا کو ماننا لازم ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اخلاق دنیا میں ہو لوگوں کے اندر. قرآن مجید نے اس دلیل کو اللہ کے وجود کے لیے دلیل بیان کیا ہے، دلیل بیان کی ہے لیکن اللہ کے وجود کے لیے نہیں. اللہ کے وجود کے بارے میں تو قرآن کا ایک ہی بات ہے، تمہارے دل میں اللہ ہے. اس کے اوپر پردے آ گئے ہیں. دیکھو آسمان کو، زمین کو، ان نشانیوں کو دیکھنے سے کوئی یاد آیا تمہیں کہ نہیں؟ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بڑا عمدہ قلم، قیمتی قلم دیا تحفے میں، آپ نے اسے بجائے اسے گھس گھس کرنے کے سوا ہل کے رکھ دیا اپنے ٹرنک کے اندر. اب سالہ سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ کوئی، نہ وہ یاد رہا کوئی پین بھی تھا کہاں تھا. ایک روز اتفاق سے آپ نے اپنا وہ ٹرنک کھولا، وہ قلم سامنے آ گیا تو دوست فوراً یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یادداشت آپ کے اندر تھی، دبی ہوئی تھی. جسے کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں محافظ خانہ ہوتا ہے، بعض انبار کے انبار لگے ہوتے ہیں فائلوں کے، تو ہمارے یہاں میموری کا محافظ خانہ ہے. نئی باتیں آتی ہیں، پرانی چیزیں دب گئی دب گئی دب گئی دب گئی دب گئی، لیکن اب کوئی چیز دیکھی یاد آ گئی. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیکھو تو صحیح. اور یہ آیات آفاقی اور تمہارے اندر وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں. کیا فلا تم سے روح دیکھتے ہو گے؟ نہیں. پھر آیات آفاق قرآنی سامنے آ گئی، اس سے خود یاد آ جائے گا تو آ جائے گا، کوئی دلیل سے نہیں منوا سکتا، خدا ہے. تو ایمان باللہ کے بارے میں قرآن کا اسلوب یہ ہے، لیکن ایمان بالآخرت کے لیے قرآن اس دلیل کو استعمال کرتا ہے. اخلاق کیسے ہوں گے؟ انسان تو سرکش ہو جائے گا، وہ سرکش ہوگا، اس میں تبرج آ جائے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ لوگوں کو دبائے گا، لوٹے گا، ان کا استحصال کرے گا، ان کی دولت چھینے گا، ڈاکہ ڈالے گا، ان کو طبقاتی شعور کے اعتبار سے پست کر دے گا، سب کچھ کرے گا، ان کو اپنا غلام بنائے گا، ہزاروں کو قتل کرے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا ہلاکوں نے نہیں کیا تھا؟ ایک شہر کے سارے انسانوں کو قتل کر کے صرف ان کے سرے سریاں جو ہیں وہ جمع کی گئی اور ایک اس کے پہاڑی کی شکل دے کر اس پہاڑی پر تخت جما کر اس قاتاری سردار نے شراب پی. کون وہ بھی انسان ہی ہے نا, ہٹلر بھی انسان ہی تھا. لیکن یہ ہے کہ اگر یقین ہو کہ جانا ہے, علاج اگر ہے تو یہ ہے کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعٰ, تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے, یہ یقین. یہی وجہ آپ دیکھتے قرآن مجید میں کوئی صفحہ خالی ہے جس میں جہنم اور جنت کا ذکر نہ ہو, قیامت کا ذکر نہ ہو. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ, کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ تمام جو چونکا دینے والی آیا تھا اس کو جاگ جاگ جاؤ, ہو جاگ جاؤ. اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. دیکھ لو گے تم, سمجھ میں آ جائے گا تمہارے, اس وقت انکار کر رہے ہو. پھر کہا جائے گا جب جہنم کے سامنے کھڑے کیے, اسحر آگاہ, تم نے ہمارے نبی کو ساحل کہہ دیا تھا, یہ سحر ہے کہ ہے حقیقت آؤ دیکھو. اب تمہیں جھونکا جائے گا اس کے اندر. اس پر اگر یقین نہیں ہے تو کوئی اور شے انسان کو گناہ سے, ظلم سے, زیادتی سے, تعدی سے یہ انسان کو روک نہیں سکتا. تعلیم کا لیول کتنا اونچا کر دیں, 100% لٹریسی ہو جائے, نہیں, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اسی لیے جیسا کہ پھر میں نے مثال آپ کو دی ہے, اس کو اب آگے پھیلا لیجیے. ایک بوڑھے شخص نے ایک جوان کو قتل کیا, اب اس کے ہم بدل سزا اسے اس دنیا میں تو دینی ممکن نہیں ہے. ایک اور دنیا ہونی چاہیے جو ابدی ہو, اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارے جرم اور تمہارے گناہ کے اثرات ایک تو وہ ہے جو تم آگے بھیج دیتے ہو اور ایک وہ ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں. اب اس نے جو جوان ایک عورت کو بیوہ کیا ہے, اگر خدا نہ خواستہ وہ بعد میں آوارہ ہوتی ہے تو کس کے ذمہ ہے یہ؟ اس کے بچے اگر آوارہ ہو جاتے ہیں, باپ کا سرپرست ہے نہیں, نگہداشت نہیں, کس کا جرم ہے؟ اور ان کی یہ خرابیاں آگے پھیلتے جائیں گی, پھیلتی جائیں گی, پھیلتی جائیں گی, آخری وقت تک, قیامت تک وہ اثر چلے گا, ختم نہیں ہوگا. آپ کے جو بھی گناہ ہیں ان کے اثرات, جیسے آپ کی نیکی کے اثرات, صدقہ جاریہ کہا گیا ہے نا, آپ نے کسی کو اچھا علم دیا ہے, وہ علم اس سے آگے جائے گا, 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 اور جہاں جہاں تک جائے گا آپ کا حصہ رہے گا اس میں. جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا اجر اپنی جگہ ہے, لیکن تمہارے حساب میں وہ پڑتا رہے گا. یہی تو وجہ ہے نا کہ جب ہم حضور پر کہتے ہیں اللہم صلی علی عبدک و نبیک بعدد من قعد و قام و بارک و سلم علیہ بعدد من صلی و صام, اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود بھیج ان سب کی تعداد کے برابر جو کہ آج نماز پڑھ رہے ہیں, اس لیے پڑھ رہے ہیں محمد کے طفیل پڑھ رہے ہیں. اس نے سکھائی تھی نماز, قعد و قام جو بیٹھے ہیں نماز میں, کھڑے ہیں کس کے لیے؟ صلاح و صام نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, کس کی وجہ سے؟ جہاں بھی خیر ہے, ہر کجا بینی جہان رنگو آنکھ یا خاکش درو یا آرزو یا نور مصطفیٰ برا بہار یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اس دنیا میں جو بھی خیر ہے اس وقت وہ محمد کی مصطفیٰ کی عطا ہے, اس کی دی ہوئی ہے. اس اعتبار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی و صام قعد و قام. اس لیے کہ ہمیں اگر کوئی توفیق ملی ہوئی ہے تو حضور کی بدولت. اس لیے بدلے کے لیے ابدی زندگی چاہیے, یہ بات آپ سمجھ میں آئی آپ کے, ورنہ صحیح بدلہ تو نہیں دیا جا سکتا. حضور کا کیا کیا بدلہ دیا جائے گا؟ کیا 100-200 سالوں میں بدلہ آپ کا مکمل ہو جائے گا؟ ابدی زندگی. اسی لیے آخرت کا ابدیت کا تصور ہے کہ انسان کے اعمال کے جزا و سزا جس کے لیے یہ آخرت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابدی ہو. اس کے قانون اور ہوں گے، یا والے نہیں ہوں گے. اس کی ایک آگ وہ بھی ہے جس کا شعلہ دل پر بھڑکے گا، دل پر بھڑکے گا. آج تو ہم تو کسی ایسی آگ سے واقف نہیں ہوں، لیکن آج وہ ایک واقعتاً ایٹمک جو ہوتی ہے، جو ریڈیشن، وہ اندر سے جلاتی ہے انسان اندر سے. قرآن مجید میں خطبہ کہا گیا، خطبہ کل لا فی الحطمہ وما ادراک من حطمہ. ایک صاحب تھے وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ ایٹم کا لفظ ہے حطمہ، جو ہے حطمہ ایٹم، ایٹم واللہ اعلم. لیکن یہ کہ بات صحیح ہے، بات بنتی ہے. وہاں کیا ہوگا، یہ کھال جل جائے گی، فوراً درست ہو جائے گی تاکہ وہ جلن باقی رہے، باقی رہے. اس لیے آج ہمیں معلوم ہے کہ سینسیٹیوٹی جو ہے وہ تو یہی ہے، حساسیت. اس کے نیچے جو ہے جب مسل جلتا ہے اسی کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں وہ سینسری نرز ہے ہی نہیں، وہ تو ساری جو ہے اسکن کے اندر ہے. اسکن جھلس گئی، اب اس کے اندر وہ احساس نہیں رہا، اب آگ کیا بگاڑے گی آپ کو؟ نہیں، بدلنا ہوں جلود ہوں، بدل دیں گے ہم، نہیں کھال دیں گے. وہ آگ وہ ہے جس میں آدمی مرتا نہیں ہے. لا تلقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، یہ سورہ مدثر میں انشاءاللہ پڑھیں. تو آج ہم نے سورہ علق کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں ایمان بالآخرت کا فلسفہ بیان ہوا ہے، کلا ان الانسان لیطغی. صحیح ہے تمہارا مشاہدہ، تمہیں جو دیکھا کہ انسان ظلم پر، تعدی پر، سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور آمادہ ہو کر بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کہ کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی سزا نہیں ملی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ یقین دل میں پیدا کرو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، اور وہ جزا بھی ابدی ہے اور سزا بھی ابدی ہے. وَإِنَّ هَذَا جَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.